بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. خالدين فيها أبدا. إن الله عنده أجر عظيم. صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے ہجرت کی اور راہ خدا میں جان اور مال سے جہاد کیا، وہ اللہ کے نزدیک عظیم درجے کے مالک ہیں اور در حقیقت وہی کامیاب بھی ہیں۔ اللہ ان کو اپنی رحمت، رضامندی اور باغات کی بشارت دیتا ہے جہاں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہوں گی۔ وہ انہی باغات میں ہمیشہ رہیں گے کہ اللہ کے پاس عظیم ترین اجر ہے۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں عباس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب بیروز یاری گل، جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 20 سے لے کر 22 تک کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ عزیز سامعین، ہماری رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ریڈیو تہران کے مختلف پروگرام ہماری ویب سائٹ پر بھی اپلوڈ کیے جاتے ہیں. اسی طرح ویب سائٹ پر موجود ہماری آرکائیو میں آپ ماضی میں نشر کیے گئے ریڈیو تہران کے مختلف پروگرام بھی سماعت فرما سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir. اور اب پیش خدمت ہے رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل. سب سے پہلے آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے. عالمی خبروں کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور نعت رسول مقبول کے بعد سنیے گا پروگرام اسلام پلس. اور سامعین آخر میں ہم دعائے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف نشر کریں گے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سماعت فرمائیے عالمی خبریں. ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ اسلامی انقلاب نے عالمی سامراج کے پیکر پر کاری ضرب لگائی ہے. شام کے صدر بشار اسد نے کہا کہ ایران شام کا ایک با اثر حامی ملک ہے اور حزب اللہ لبنان دمشق کے لیے اسٹریٹجک اتحادی شمار ہوتی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ اور سابق وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ ملک آج اہم موڑ پر کھڑا ہے اور فیصلہ عوام کو کرنا ہے. ہندوستان کے جنوبی شہر حیدرآباد دکن میں بستر تیار کرنے والے ایک کارخانے کے گودام میں بھیانک آگ لگ گئی ہے. یمن کی اعلی سیاسی کونسل نے کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات یمنی صوبے حضر موت پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور غاصب سینی حکومت کی فوجیوں کی جانب سے بلاتا کیمپ کو جارحیت کا نشانہ بنائے جانے پر فلسطین کی تحریک مزاحمت کے مجاہدین نے صہیونی فوجیوں پر فائرنگ کی ہے. اور فیفا ورلڈ کپ کے دوسرے راؤنڈ کے مقابلے جاری ہیں. سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں. رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے عوامی رضاکار فورس بسیج کے جوانوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے اہم کارناموں میں سے ایک عوامی رضاکار فورس بسیج کی تشکیل ہے. آپ نے فرمایا کہ اسلامی انقلاب نے امریکہ اور برطانیہ سے ایران کی وابستگی کا خاتمہ کر کے ایرانی عوام کو حقیقی اور صحیح شناخت عطا کی, اور ایرانی عوام کی جرت اور بہادری سے دیگر قوموں میں بھی بیداری پیدا ہوئی. آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے فرمایا کہ اسلامی انقلاب کی سامراج مخالف آئیڈیالوجی سے خائف ہو کر امریکہ اور مغرب نے ایران کے خلاف 8 سالہ جنگ مسلط کرانے کے ساتھ ساتھ طرح طرح کی سازشیں کیں. رہبر انقلاب اسلامی نے پچھلے دنوں ایران میں ہوئے کچھ بلوؤں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ہمارا مقابلہ چند فریب خوردہ نوجوانوں یا دشمنوں کے کچھ ایجنٹوں سے نہیں بلکہ ہماری اصل لڑائی عالمی سامراج سے ہے. رہبر انقلاب اسلامی نے ان لوگوں پر شدید تنقید کرتے ہوئے جو یہ کہتے ہیں کہ امریکہ سے مذاکرات کر کے مشکلات حل کی جا سکتی ہیں فرمایا کہ امریکہ نے کبھی بھی اپنے وعدوں پر عمل نہیں کیا. امریکہ صرف اسی صورت میں ایرانی قوم سے راضی ہوگا جب امریکہ کے کہنے پر ایرانی عوام پوری طرح سے خود کو نہتا کر دیں, اور یہ وہ چیز ہے جسے غیرت دار ایرانی کبھی قبول نہیں کرے گا۔ شام کے صدر بشار اسد نے کہا کہ ایران شام کا ایک بااثر حامی ملک ہے اور حزب اللہ لبنان دمشق کے لیے اسٹریٹجک اتحادی شمار ہوتی ہے۔ شام کے صدر بشار اسد نے صحافیوں اور نامہ نگاروں کے ساتھ گفتگو میں شام کے اتحادیوں کے بارے میں کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران نہایت مؤثر طور پر شام کی حمایت و پشت پناہی کرتا ہے اور شام کو ایران کی فوجی و اقتصادی حمایت حاصل ہے۔ انہوں نے حزب اللہ لبنان کے ساتھ شام کے تعلقات کے بارے میں بھی کہا کہ ہم حزب اللہ کی حمایت کرتے ہیں اور یہ حمایت جاری رہے گی۔ بشار اسد نے ترکیہ کے ساتھ تعلقات کے بارے میں بھی کہا کہ انقرہ نے دمشق کے مطالبات پورے کرنے کی آمادگی ظاہر کی ہے، تاہم شام ترکیہ کے عملی اقدامات کا منتظر ہے۔ انہوں نے امریکہ کے ساتھ شام کے تعلقات کے بارے میں کہا کہ امریکیوں کے ساتھ ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے اور شام کی حکومت اپنے ملک سے امریکی فوجی انخلا کی خواہاں ہے۔ شامی صدر نے عرب ملکوں کے ساتھ شام کے تعلقات سے متعلق بھی کہا کہ شام کو توقع تھی کہ مصر کا موقف دیگر عرب ملکوں سے جدا ہوگا، مگر قاہرہ دوہرے معیار کی پالیسی پر عمل پہرا ہے۔ مصر ایک جانب عرب لیگ میں شام کی رکنیت بحال کیے جانے کی حمایت کرنے کا دعوے دار ہے، جبکہ عملی طور پر اس اقدام کی مخالفت کرتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ اور سابق وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ملک آج اہم موڑ پر کھڑا ہے اور فیصلہ عوام کو کرنا ہے۔ عمران خان نے راولپنڈی کے جلسے کے شرکاء سے خطاب میں کہا کہ دوستوں اور ڈاکٹروں کے منع کرنے کے بعد بھی میں آج آپ کے درمیان ہوں۔ انہوں نے کہا کہ مجھ سے کہا گیا کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے، لیکن میں نے ان باتوں کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ عمران خان نے جذباتی انداز میں کہا کہ جب مجھ پر حملہ کیا گیا تو میں نے موت کو بہت سے قریب دیکھا۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین نے کہا کہ جو قومیں ڈرتی ہیں وہ غلام اور ذلیل ہو جاتی ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ میں اس جلسے میں اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ کو بتا سکوں کہ آج آپ تاریخ کے اہم موڑ پر کھڑے ہیں۔ انہوں نے ایک بار پھر موجودہ حکمرانوں پر شدید حملہ کرتے ہوئے کہا کہ مجھے ذلیل کرنے کی کوشش کی، لیکن میں آج عوام کے اتنے بڑے سمندر سے مخاطب ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں وسائل کی کمی نہیں بلکہ قانون کی حکمرانی کا فقدان ہے، اور مارشل لا نافذ کرنے والوں نے خود کو قانون سے بالاتر سمجھا اور دو سیاسی پارٹیوں نے بھی قانون کی دھجیاں اڑائیں۔ قبل ازیں پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کپتان گولیاں کھا کر بھی ڈٹ کر کھڑا ہے۔ پی ٹی آئی کے سبھی سینئر رہنماؤں نے اپنی تقریروں میں کہا کہ سب کان کھول کر سن لیں، پاکستانی قوم سر جھکانے والی نہیں ہے اور ہمارا کپتان گولیاں کھا کر بھی ڈٹ کر کھڑا ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے اپنے دورہ ترکیہ میں ترک سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کی دعوت دی ہے۔ استنبول میں پاکستان ترکیہ بزنس کونسل میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ بزنس کونسل میٹنگ سے دونوں ملکوں کے درمیان تجارت کو فروغ ملے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تجارت دفاعی پیداوار اور مختلف شعبوں میں تعاون مضبوط کرنے میں پیش رفت ہوئی ہے۔ پاکستانی وزیراعظم نے ترک سرمایہ کاروں سے کہا کہ پاکستان میں شمسی توانائی کے منصوبے میں سرمایہ کاری کے لیے بے پناہ مواقع موجود ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم انقرہ اور اسلام آباد کے درمیان ہمہ جانب تعاون کو آسان بنانے پر کام کر رہے ہیں۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ تجارتی حجم میں اضافہ کرنے کے لیے انقرہ کے ساتھ معاہدہ طے پا گیا ہے اور آئندہ 3 برسوں میں ترکیہ کے ساتھ تجارتی حجم کو $5 ارب تک بڑھائیں گے۔ واضح رہے پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف سرکاری دورے پر ترکیہ پہنچے ہیں، جہاں انہوں نے ترک صدر رجب طیب اردوغان سے بھی ملاقات کی ہے۔ پاکستان میں کور کمانڈر بہاولپور اور آئی ایس آئی کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے بھی قبل از وقت ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ جنرل عاصم منیر کے آرمی چیف مقرر کیے جانے کے بعد جنرل فیض حمید نے قبل از وقت ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کیا ہے۔ گزشتہ روز چیف آف جنرل اسٹاف جنرل اظہر عباس نے بھی قبل از وقت ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کیا تھا۔ ہندوستان کے جنوبی شہر حیدرآباد دکن میں بستر تیار کرنے والے ایک کارخانے کے گودام میں بھیانک آگ بھڑک اٹھی۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق حیدرآباد دکن کے بنڈلا گڑا کے بستر تیار کرنے والے ایک کارخانے کے گودام میں بھیانک آگ لگ گئی، جس سے گودام میں رکھا ہوا سارا سامان جل کر راکھ ہو گیا۔ آگ کے شعلوں کے ساتھ ساتھ فضا میں گہرے دھوئیں بھی دیکھے گئے۔ آگ لگنے کے بعد گودام کے ملازمین نے فوراً فائر بریگیڈ کے اہلکاروں کو اس کی اطلاع دی، جس کے بعد فائر بریگیڈ کے عملے نے جائے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو کیا۔ یمن کی اعلی سیاسی کونسل نے کہا کہ متحدہ عرب امارات یمنی صوبے حضرموت پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یمن کی اعلی سیاسی کونسل کے رکن محمد علی الحوثی نے مفرور صدر منصور ہادی کے جانشین رشاد العلیمی کے اس بیان کے رد عمل میں، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یمن میں ایک ڈیم کی تعمیر کے لیے متحدہ عرب امارات کی جانب سے بجٹ کی فراہمی پر اتفاق ہو گیا ہے، اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات سعودی عرب کی اشتعال انگیزی سے خائف ہو کر اور رائے عامہ میں اختلافات کے برملا ہو جانے کے بعد یمن کے صوبے حضرموت کو اپنی قلمرو میں شامل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صوبے حضرموت میں ہمیں اپنے بھائیوں سے توقع ہے کہ وہ ہوشیاری اور بیداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے سعودی اتحاد کی سازش سے آگاہ رہیں گے اور تباہی کی کسی سازش کی بھینٹ نہیں چڑھیں گے۔ یمن کی اعلی سیاسی کونسل کے سینئر رکن محمد علی حوثی کا یہ ٹویٹ اس سے پہلے بھی اسی موضوع پہ آ چکا ہے۔ محمد علی حوثی نے اپنے اس بیان میں سازشوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت پر تاکید کی۔ دراصل یمن کی اعلی سیاسی کونسل کے سربراہ کے بھائی سعودی اتحاد کی جارحیت میں زخمی ہونے کے بعد چل بسے۔ یمن کی سبا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کی اعلی سیاسی کونسل کے سربراہ مہدی المشاد کے بھائی مسلح محمد المشاد سعودی اتحاد کی مسلط کردہ جنگ میں زخمی ہونے کے بعد زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے 43 برس کی عمر میں جام بحق ہو گئے۔ مختلف یمنی حکام، من جملہ پارلیمنٹ کے اسپیکر اور مختلف وزراء نے اپنے علیحدہ علیحدہ پیغامات میں یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کی اعلی سیاسی کونسل کے سربراہ کے بھائی کی شہادت پر تعزیت پیش کی۔ عراق کے شمالی علاقوں میں واقع ترک افواج کے ٹھکانوں کو پی کے کے عناصر نے نشانہ بنایا، جس میں 3 ترک فوجی ہلاک ہو گئے۔ پی کے 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 عناصر کے اس حملے میں ایک شخص کے زخمی ہونے کی بھی خبر ہے۔ غاصب سیونی حکومت کی فوجیوں کی جانب سے بلاتا کیمپ کو جارحیت کا نشانہ بنانے پر فلسطین کی تحریک مزاحمت کے مجاہدین نے سیونی فوجیوں پر فائرنگ کی۔ قدس الاخباریہ ویب سائٹ کی رپورٹ کے مطابق عرب اردن میں فلسطین کی تحریک مزاحمت کی بلاتا بٹالین نے نابلس کے مشرق میں واقع بلاتا کیمپ کو غاصب سیونی حکومت کے فوجیوں کی جانب سے جارحیت کا نشانہ بنائے جانے پر فلسطین کی تحریک مزاحمت کے مجاہدین کی جانب سے سیونی فوجیوں پر فائرنگ کیے جانے کی خبر دی۔ غاصب سیونی حکومت کے فوجیوں نے اس جارحیت کے دوران بلاتا کیمپ میں رہائش پذیر مراد کابی نامی ایک فلسطینی نوجوان کو گرفتار بھی کر لیا۔ فیفا ورلڈ کپ کے دوسرے راؤنڈ کے مقابلے جاری ہیں اور سنیچر کو اب تک 2 میچ مکمل ہو چکے ہیں۔ سنیچر کو کھیلے گئے پہلے میچ میں آسٹریلیا نے تیونس کو 0 کے مقابلے میں 1 گول سے شکست دی۔ آسٹریلیا کی طرف سے 25 منٹ میں مچل ڈیوک نے گریگ گورڈن کے کراس پر سر سے ایک شاندار گول کیا، جو میچ کا واحد گول بھی رہا، اور اس طرح 12 سال بعد ورلڈ کپ مقابلوں میں جیت حاصل کر لی۔ پہلے راؤنڈ کے میچ میں آسٹریلیا نے فرانس سے 4 گول کھائے تھے۔ گروپ سی میں پولینڈ نے سعودی عرب کو 0 کے مقابلے میں 2 گول سے شکست دے دی۔ پولینڈ نے پہلا گول 29 منٹ میں کیا، جبکہ کھیل کے 83 منٹ میں دوسرا گول کر کے اپنی پوزیشن مضبوط بنا لی۔ دوسری جانب گروپ ڈی کا دوسرا میچ بھی فرانس اور ڈنمارک کے مابین جاری ہے۔ گروپ سی کے تحت میکسیکو اور ارجنٹائنا بھی قطر کے وقت کے مطابق 10 رات کو کھیلیں گے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ قطر میں جاری فٹ بال ورلڈ کپ میں ایرانی تماشائیوں نے ایک صہیونی نامہ نگار کا سامنا ہونے پر فلسطین کی حمایت اور غاصب صہیونی حکومت کی مخالفت میں فلک شگاف نعرے لگائے۔ المیادین ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق ویلز کے مقابلے میں ایران کی فٹ بال ٹیم کی کامیابی کے بعد ایرانی تماشائیوں نے فلسطین کے نعرے لگائے، اور جب ایک صہیونی نامہ نگار کا سامنا ہوا تو اسرائیل مرتد آباد کے بھی نعرے لگائے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئی۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سامع نعت رسول مقبول کے بعد سنیے گا پروگرام اسلام پلس، اور آخر میں ہم دعائے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف پیش کریں گے، جس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی.
وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى نُورٍ كَذُو شُد نور خا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا وصل اللہ علی نور کزو شد نور خا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا محمد احمد و محمود ویرا خالقش بستود محمد احمد و محمود ویرا خالقش بستود کزو شد بود ہر موجود ازو شد دیدا بینا کزو شد بود ہر موجود ازو شد دیدا بینا وصل اللہ علی نور کزو شد نور خا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا اگر نام محمد را نیا بردے شفیع آدم اگر نام محمد را نیا بردے شفیع آدم نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا وصل اللہ علی نور کزو شد نور خا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا دو چشم نرگس نشرا کے مازا غلب سر خوانن دو چشم نرگس نشرا کے مازا غلب سر خوانن دو زلف عنبری نشرا کے ول
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں. اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں.
کیا عدل کا لازمہ تمام موجودات کا ایک ہونا نہیں ہے؟ مخلوقات کے درمیان تکوینی اختلافات کس طرح عدل اور حکمت الہی سے سازگار ہیں؟
عدل الہی کی بحث میں جو ایک چیز سامنے پیش آتی ہے وہ یہی ہے جو سوال کیا گیا ہے کہ اگر اللہ عادل ہے، اللہ حکیم ہے، تو پھر اس کی مخلوقات میں یہ فرق کیوں پایا جاتا ہے؟ مثلاً کالے گورے کا فرق ہے یا قد و قامت میں فرق ہے، بہت سے فرق ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں میں پائے جاتے ہیں، اللہ عادل ہے تو ایسا کیوں پیش آتا ہے؟ یہ سوال ذہن میں آتا ہے، کیا اس سے اللہ کا معاذ اللہ غیر عادل ہونا لازم نہیں آتا؟ تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ اللہ عدل کے آخری درجے پہ فائز ہے، انتہائی درجے پہ، اور اس کے یہاں حکمت بھی پائی جاتی ہے اور اللہ کے یہاں مساوات بھی پائی جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے سلسلے میں ظلم سے کام لیتا ہو، تبعیض سے کام لیتا ہو، ناانصافی سے کام لیتا ہو، نہیں، اللہ ذرہ برابر بھی اپنی مخلوقات پہ ظلم نہیں کرتا ہے اور اس کی حکمت بھی اعلیٰ درجے کی حکمت ہے، تمام اس کے کام حکیمانہ ہوتے ہیں، یہ پوری کائنات اس کی حکمت کی بنیاد پہ، ہماری تخلیق بھی عدل کے ہمراہ اس کی حکمت کے ساتھ ساتھ ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے کہ اللہ کسی کی صلاحیتوں کو نظر انداز نہیں کرتا، جس کی جیسی صلاحیت ہوتی ہے اس کے ساتھ اللہ کا ویسا ہی برتاؤ ہوتا ہے، اس کی ظرفیت کے مطابق، اس کی استعداد کے مطابق۔ چونکہ عدل کے معنی ہر جگہ مساوات کے نہیں ہیں، بلکہ عدل اس بات کا نام ہے کہ ہر صاحب حق کو اس کا حق دیا جائے، جس کا جیسا کام ہے اس کو ویسی مزدوری ملنی چاہیے، جس کے جیسی محنت ہے اس کو ویسا اس کا پھل ملنا چاہیے۔ تو اللہ کے عادل ہونے کا مطلب یا حکیم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کی ظرفیت یا کسی کی استعداد یا کسی میں جو گٹس پائے جاتے ہیں اس کو فراموش کرتا ہو، نہیں، وہ مد نظر رکھتا ہے ہر انسان کے ساتھ، اسی کے اعتبار سے اللہ کا برتاؤ ہوتا ہے۔ یہاں اللہ کی عدالت اور حکمت میں کوئی شک نہیں ہے، بلکہ جو مخلوقات میں فرق پایا جاتا ہے ان کی ظرفیت کی وجہ سے۔ مثال کے طور پر دریا میں بہت سا پانی موجود ہے، دریا سے بہت سا پانی ہم حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی ظرف چھوٹا ہو، مثلا ایک پیمانہ ہے جس میں ایک کلو پانی آ سکتا ہے، ہم اسے دریا میں ڈبوئیں تو اس میں ایک ہی کلو پانی آئے گا، اور اگر ہم 10 کلو کا ایک پیمانہ لیں، 10 کلو کا ایک برتن لیں اور دریا میں ڈبوئیں تو اس میں 10 کلو پانی آئے گا۔ تو ایک برتن میں اگر 10 کلو پانی ہمارے سامنے لایا جائے اور دوسرے برتن میں 1 کلو پانی سامنے لایا جائے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں دریا کا قصور ہے۔ دریا فیاض ہے، اس کے فیض میں کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ اس ظرف اور اس برتن کی ظرفیت میں کمی ہے کہ اس سے زیادہ پانی اس برتن کو دریا دے ہی نہیں سکتا تھا۔ جس میں 10 کلو کی ظرفیت تھی، 10 لیٹر کی ظرفیت تھی، اسے دریا نے 10 لیٹر پانی دیا ہے، اور جس میں 1 کلو کی ظرفیت پائی جاتی تھی اسے اللہ نے 1 کلو یا اس سمندر نے 1 کلو پانی دیا۔ اسی طرح سے انسانوں کی اپنی ذاتی ظرفیت ہوتی ہے، جس کی جیسی ظرفیت ہوتی ہے اسی کے مطابق اسے تخلیق کیا جاتا ہے، جیسے حالات ہوتے ہیں اس آدمی کے، جیسے اس کے شرائط ہوتے ہیں، جیسے کیفیات ہوتے ہیں، ان سب کو اللہ مد نظر قرار دیتا ہے۔ یعنی اللہ کی عدالت پہ کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا، وہ فیاض مطلق ہے، اس کا فیض سب کے لیے مساوی ہے، لیکن انسانوں کی اپنی ظرفیت، اپنی قابلیت میں فرق پایا جاتا ہے، اس لیے ہمیں تخلیق میں بھی فرق محسوس ہوتا ہے۔ یہ اعتراضات جو پیش آتے ہیں، ان اعتراضات کی وجہ ہماری جہالت ہے، اللہ کی خلقت میں غور و فکر نہ کرنا ہے، تمام مقدمات پہ ہمیں نظر کرنی چاہیے، اس کے بعد ہمیں عالم ہستی کا مطالعہ کرنا چاہیے، اس کو ملاحظہ کرنا چاہیے، اور پھر ہمیں اپنے اشکالات کو سمجھنا چاہیے غور و فکر کی روشنی میں۔ اس کا جواب آپ قرآن سے بھی حاصل کر سکتے ہیں، دین سے بھی، اور اپنی عقل سے بھی۔
اگر قرآن معجزہ ہے اور کلام حق ہے تو قرآن کی تفسیر کرنے والوں کی باتوں میں تضاد کیوں پایا جاتا ہے؟ کیا اس سے قرآن کی حقانیت پر حرف نہیں آتا؟
ماشاء اللہ، یہ سوال بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ جب قرآن کریم معجزہ ہے تو پھر اس کے اندر تفسیریں الگ الگ کیوں ہو جاتی ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں جتنے بھی مفاہیم ہیں، جتنے بھی معنی ہیں، وہ سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. جتنے بھی مفاہیم ہیں، جتنے بھی معنی ہیں، ان میں کوئی تضاد نہیں پایا جاتا ہے، کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا ہے. لیکن اختلاف تفسیر کرتے وقت تین چیزوں میں پایا جا سکتا ہے، اور وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ مثال کے طور پہ متن قرآن میں، قرآن کے کلمات، قرآن کے الفاظ کے معنی میں فرق ہو سکتا ہے، یا مثال کے طور پر مفسر کی معلومات، مفسر کی شخصیت میں، مفسر کے عقائد کے اعتبار سے فرق ہو سکتا ہے، اور تیسرے نزول آیات کا موقع کیا تھا، آیت کے نازل ہونے کی موقعیت کیا تھی. دیکھیے، یہ بات جرأت کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ جتنی تفسیریں، جتنی شرح قرآن کریم کی ہوئی ہے، اتنی کسی کتاب کی نہیں ہوئی ہے. 1400 سال سے لے کر آج تک ہزاروں زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا، اس کی تفسیر ہو چکی. لہذا قرآن کریم کی تفسیر، قرآن کریم کی شرح، اور قرآن کریم کا یہ سمجھانا، یہ ترجمہ کرنا، یہ اس وجہ سے تھوڑا اختلاف کا حامل ہو گیا چونکہ قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں ان میں بہت سے معنی پائے جاتے ہیں. ممکن ہے ایک کلمے کی، ایک جملے کی ترکیب ایسی ہو کہ مفسر اس کے ایک معنی نہ نکال سکتا ہو، بلکہ اس کے بہت سے معنی نکالے جا سکتے ہوں. اس مفسر نے الگ اس کا ترجمہ کر دیا، اس مفسر نے اس کا الگ معنی نکال لیا. پھر دوسرے یہ کہ مفسر کے عقائد کی وجہ سے، مفسر نے اپنے عقیدے کے اعتبار سے اس متن کا ترجمہ کر دیا، جو سنی تھے انہوں نے اپنے عقیدے کے اعتبار سے، جو شیعہ تھے انہوں نے اپنے عقیدے کے اعتبار سے، اور جو کسی دوسرے مذہب سے، مسلک سے تعلق رکھتے انہوں نے اپنے عقیدے کے اعتبار سے. تو مفسر کی شخصیت کے اعتبار سے بھی تفسیر میں اختلاف ہو جاتا ہے. کلمے کے اعتبار سے، اس لیے کہ ایک کلمے کے کئی کئی معنی ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ واللیل اذا عسعس، تو اب یہاں لفظ عسعس کے دو معنی ہیں، اقبلا بھی ہیں، ادبرا بھی ہیں، آگے بڑھنے کے بھی اس کے معنی ہے، پیچھے ہٹنے کے بھی اس کے معنی ہے. رات کی قسم کہ جب وہ آگے بڑھ گئی، رات کی قسم کہ جب وہ پیچھے ہٹ گئی. یا والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثۃ قروء، قروء کے یہاں حیض کے معنی بھی ہیں اور پاکی کے معنی بھی ہیں، دو معنی ہو گئے ہیں. اب ایک مفسر اس کو اس معنی میں استعمال کر سکتا ہے، اور ایک مفسر اس کو اس معنی میں استعمال کر سکتا ہے. یا دوسرے لفظ ہیں وثیابک فطہر، یہاں ثیاب کے معنی لباس کے ہیں، لیکن ایک لباس حقیقی بھی معنی مراد لیے جا سکتے ہیں، اور اگر اس کو مجازن معنی مراد لیں تو پھر قلب کے معنی میں بھی استعمال ہو سکتا ہے، نفس کے معنی میں بھی استعمال ہو سکتا ہے، عمل کے معنی میں بھی استعمال ہو سکتا ہے. اسی طرح وامسحوا برؤوسکم، اپنے سروں کا مسح کرو. اسی طریقے سے یہ جو بے اس میں استعمال ہوئی ہے، تو اس با کو بعض ٹکڑوں ٹکڑوں کے معنی میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اس کو تاکید کے معنی میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. عربی زبان میں ایک لفظ کے 70-70 معنی ہوتے ہیں، اسی وجہ سے مفسر کے معنی حاصل کرنے میں اور معنی لینے میں فرق پیدا ہو جاتا ہے.
روایات میں آیا ہے کہ امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اس وقت ظہور فرمائیں گے جب ظلم و ستم اپنے عروج پر ہوگا۔ تو کیا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں زیادہ ظلم اور گناہ کرنے ہوں گے تاکہ ظہور کا زمانہ نزدیک ہو سکے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، میں اس سوال کے جواب سے پہلے میں اصل روایت کو پڑھنا چاہتا ہوں۔ اصل روایت یہ ہے کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک برپا نہیں ہوگی جب تک کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص حکومت نہ کرے جس کا نام میرا نام ہوگا، اور وہ یملا الارض عدلا وقسطا کما ملئت ظلما وجورا، وہ اس طریقے سے دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طریقے سے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ اور دوسری روایت میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے، آپ نے فرمایا اگر قیامت آنے میں ایک دن بھی باقی رہے گا تب بھی اللہ میری نسل سے ایک امام کو بھیجے گا جو دنیا کو اس طریقے سے عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طریقے سے وہ ظلم و ستم سے پور ہوگی۔ دیکھیے، اس حدیث کے بہت سے لوگ غلط معنی کرتے ہیں۔ وہ معنی یہ کرتے ہیں چونکہ امام زمانہ کا ظہور مشروط ہے اس بات سے کہ دنیا میں ظلم و ستم زیادہ ہو، جب تک ظلم و ستم سے یہ دنیا بھرے گی نہیں، جب تک ظلم و ستم سے یہ دنیا پر نہیں ہوگی تب تک امام زمانہ کا ظہور نہیں ہوگا۔ دیکھیں، میں اس سلسلے میں عرض کروں، ایسا نہیں ہے۔ حدیث کے یہ معنی کرنا انتہائی رقاقت اور ضلالت کی علامت ہے اور یہ خلاف مزاج اسلام ہے۔ چونکہ روایت میں یہ وارد ہوا ہے کہ دنیا ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی، دنیا ظالم اور جابر سے نہیں بھری ہوئی ہوگی۔ دونوں میں دیکھیے فرق ہے، ایک ہے ظلم، ایک ہے ظالم۔ ظالم شخص کا نام ہے، ظلم اس کے فعل کا اور اس کی صفت کا نام ہے۔ تو روایت میں یہ وارد ہوا ہے کہ دنیا ظلم سے بھری ہوئی ہوگی، ظالموں سے بھری ہوئی نہیں ہوگی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی بادشاہ اتنے قسم کے ظلم کو انجام دیتا ہے کہ پوری دنیا پریشان ہو جاتی ہے۔ وہ غاصب بھی ہوتا ہے، وہ چور بھی ہوتا ہے، وہ فراڈ بھی ہوتا ہے، وہ لوگوں کی آزادی کو بھی سلب کر لیتا ہے۔ ہے ایک ہی آدمی لیکن طرح طرح کے ظلم کے ذریعے سے وہ عوام کو پریشان کرتا ہے، اور جب اس کا ظلم غالب آ جاتا ہے تو کلام عرب میں کہتے ہیں کہ یہ ملک ظلم و جور سے بھر چکا ہے۔ لہٰذا اس حدیث کے معنی یہ ہوئے کہ ظالمین کی، فاسقین کی اور جائرین کی اکثریت نہیں ہوگی بلکہ ظلم کی زیادتی ہوگی۔ اور اسی زمانے میں کچھ ایسے بھی افراد ہوں گے جو اللہ والے ہوں گے، جو اپنے آپ کو ظہور امام زمان کے لیے آمادہ کیے ہوئے ہوں گے۔ لہٰذا ہم سب کا فریضہ یہ ہے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں جو امام زمانہ کے ظہور کے منتظر ہیں، اپنے نفس کو پاک و پاکیزہ کیے ہوئے ہیں، نہ ان لوگوں میں ہم شامل ہوں جو ظالم و فاسق و فاجر ہیں۔
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔
خداوند متعال نے انسان کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے؟ اگر اس کی خلقت کسی مقصد کے تحت ہوئی تو پھر اکثر افراد اس مقصد سے دور کیوں ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، آپ نے جو سوال کیا ہے وہ اس میں پہلے یہ ہے کہ ہم مشخص کریں کہ خلقت کا ہدف کیا ہے۔ اگر ہم نے یہ مشخص کر لیا کہ خلقت کا ہدف کیا ہے، پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ اکثر لوگ جو ہے اس ہدف خلقت سے دور ہیں یا دور نہیں ہیں۔ کیونکہ قرآن میں مختلف ہدف بیان کیا گیا ہے. پہلا ایک ہدف بیان کیا ہے کہ امتحان آزمائش. هو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام وكان عرشه على الماء ليبلوكم ايكم احسن عملا. اللہ نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں خلق کیا اور اس کا عرش جو ہے وہ اس کا تخت قدرت جو ہے پانی پر ہے. ليبلوكم ايكم احسن عملا, تاکہ امتحان کرے کہ تم عمل کے اعتبار سے کیسے ہو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس خلقت زمین و آسمان کا رابطہ کیا ہے آزمائش سے. ایک طرف خلقت ہے, ایک طرف آزمائش ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے تاکہ انسان کو پیدا کرے, اور انسان کو پیدا کس لیے کیا ہے؟ تاکہ یہ دیکھا جائے کہ امتحان عمل میں کون کیسا ہے, کون اچھے عمل انجام دے سکتا ہے. بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ مقدمہ خلقت زمین و آسمان یہ مقدمہ ہے کس چیز کا؟ انسان کی خلقت کا. اور انسان کو پیدا کیا تو امتحان کے لیے. تو جب امتحان کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے تو اس کو مختار ہونا چاہیے, اس لیے کہ جب تک انسان مختار نہیں ہوگا اس وقت تک وہ امتحان نہیں دے سکتا. کسی مجبور سے مواخذہ نہیں ہوگا. اگر مجبور ہے انسان تو وہ امتحان میں اس کو امتحان نہیں کہیں گے, مجبور ہے. امتحان کے لیے ضروری ہے کہ انسان مختار ہو, دو راستے پہ کھڑا ہو, دو راہے پر وہ انتخاب کرے, رحمان کا راستہ, صراط مستقیم کا راستہ, یا جو ہے وہ شیطان کا راستہ. بس انسان کو مختار ہونا ضروری ہے. دوسری جگہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ میں نے بندوں کو پیدا کیا عبودیت اور بندگی کے لیے. تو پہلا ہدف جو بیان کیا ہے وہ امتحان کے لیے. جب انسان کو امتحان دینا ہے, امتحان کے مرحلے میں ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ دو راستے ہیں, ایک سیدھا راستہ ہے اور ایک کج راستہ ہے, ٹیڑھا راستہ ہے. ایک صراط مستقیم ہے, ایک غیر صراط مستقیم ہے. تو جب انسان امتحان کی منزل میں دو راہ پر کھڑا ہوگا تو اب اس کو اختیار ہے, یا صراط مستقیم کی طرف آ جائے, یعنی عبودیت اور بندگی کی طرف آ جائے, یا اس سے ہٹ جائے. انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے. تو پہلا جو ہدف اللہ نے بیان کیا وہ مقدمہ ہے دوسرے ہدف کے لیے. امتحان کے لیے پیدا کیا, لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. یہ امتحان, اگر انسان صحیح امتحان دے گا تو وہ کہاں تک پہنچے گا؟ وہ بندگی تک پہنچے گا, عبودیت تک پہنچے گا. ان اعبدونی ھذا صراط مستقیم, یعنی میری عبادت کرو, میری بندگی کرو, یہی صراط مستقیم ہے, یہی سیدھا راستہ, یعنی تمہیں امتحان میں سیدھے راستے پر آنا ہے. اور اللہ نے کہا ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, ہم نے جن اور انس کو پیدا ہی نہیں کیا مگر عبادت کے لیے. تو دوسرا ہدف بندگی ہے. تیسرا ہدف اللہ نے جو بیان کیا وہ یہ کہ تاکہ انسان اللہ کی رحمت سے فائدہ حاصل کر سکے. تو پہلا لِيَبْلُوَكُمْ, امتحان کے لیے اللہ نے پیدا کیا پہلا ہدف. دوسرا ہدف, جو پہلا ہدف مقدمہ ہے دوسرے کا, وہ عبودیت اور بندگی کے لیے. اور جب بندگی انسان کرے گا, تو پہنچے گا کہاں؟ بہشت تک. جب بہشت تک پہنچ جائے گا تو یہی انسان جو ہے وہ رحمت واسعہ الہیہ سے مستفید ہوگا, فائدہ بہرہ مند ہوگا. اب جب ہم نے یہ مشخص کر لیا ہے کہ رحمت جو ہے وہ ہدف نہائی ہے انسان کا, تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آیا واقعاً اکثر لوگ جو ہے اس ہدف سے دور ہیں یا دور نہیں ہیں. اللہ کی دو رحمت, ایک رحمت واسعہ عامہ ہے جس سے سب لوگ استفادہ کرتے ہیں, لیکن وہ رحمت خاصہ جو بہشت میں جا کے آنے والی ہے وہ وہی اس شخص جو ہے اس ہدف تک پہنچ سکتا ہے جو امتحان کے مرحلے میں کامیاب ہو, بندگی کے مرحلے میں آ جائے, وہی رحمت, وہ ہمیشہ والی رحمت سے وہی استفادہ کر سکتا ہے اور وہی بہشت میں جا سکتا ہے.
قرآن شادی کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ کیا انسان کے اوپر غیر شادی شدہ مرد اور خواتین کے مقابلے میں کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی ہے؟ کیا شادی نہ کرنے کے لیے غریبی یا پڑھائی وغیرہ ایک معقول عذر ہو سکتا ہے؟
جی بہت ہی عمدہ سوال ہیں, اور خاص کر آج کے معاشرے میں جہاں سن ازدواج اور شادی کی عمر بڑھتی جا رہی ہے. دیکھیے اس سلسلے میں قرآن نے سب سے پہلے شادی کی اہمیت کے بارے میں بہت کچھ فرمایا. یہاں پہ میں ایک آیت شریفہ کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا. سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 ہے, جس میں اللہ رحمان کی صفت ہے اللہ کی ایک, اور اس کے جو خاص بندے ہیں ان بندوں کی ایک خواہش جو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ یقولون ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین, یعنی ان کی ایک دعا جو ہے وہ دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے نیک اور اچھی بیوی کا تقاضا کرتے ہیں, اچھے ازدواج کا تقاضا کرتے ہیں اور اچھی ذریت کا تقاضا کرتے ہیں. لہذا پیاری یعنی ایک اچھی بیوی اور اچھے بچوں کا تقاضا کرنا اللہ تعالیٰ سے, یہ خود اس کی اہمیت کی طرف اشارہ ہے کہ شادی کتنی اہم چیز ہے. اور رہی بات اس کی کہ اس کے علاوہ ہمارے جو غیر شادی شدہ افراد ہیں جن کا سن روز بروز بڑھتا جا رہا ہے, ان کی تئیں کیا ذمہ داری بنتی ہے دوسرے افراد کی. دیکھیں قرآن نے اس کی طرف بھی اشارہ کیا ہے, جہاں پہ قرآن اس بات کی تاکید کرتا ہے کہ نوجوانوں کو شادی کرنی چاہے, ان کو ازدواجی اس رشتے سے منسلک ہونا چاہیے, وہیں پہ یہ بھی کہتا ہے قرآن کہ جو لوگ دوسرے ہیں, دوسرے جوان ہیں اور تیار ہیں اور ان کی تیاری ہے, آمادگی ہے ازدواج کے لیے, ان کا بھی نکاح کراؤ. جیسے قرآن میں آئے سورہ نور کی آیت نمبر 32 میں, وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ. قرآن کہتا ہے کہ جو جوان لڑکیاں, جو جوان لڑکے, اسی طرح سے جو غلام ہیں, جوان ہیں, ان کا بھی نکاح کراؤ, ان کا بھی نکاح کراؤ اگر وہ فقیر ہوں گے, اور ان کی شرط یہ ہے کہ وہ صالح ہو اور دیندار ہے, متدین ہیں, ان کا بھی نکاح کراؤ. اگر وہ غریب ہیں تو ان کی غربت اس بات کا سبب نہیں بن سکتی, چونکہ خدا اپنے فضل سے ان کو مالا مال کر دے گا. لہذا ان کی شادی اگر کرائیں گے تو خدا خود وعدہ دیتا ہے کہ میں ان کو غنی کر دوں گا, میں ان کو بے نیاز کر دوں گا دوسری چیزوں سے. اور یہ سب سے بڑی ایک چیز ہے کہ انسان بہانہ بناتا ہے کہ میں تو فقیر ہوں, میں غریب ہوں. یا آج کل جو زیادہ تر جو نوجوان اور جوان ہیں ہمارے معاشرے میں, وہ اس بات کا بہانہ بناتے ہیں, ہمارے پاس نوکری نہیں ہے یا ابھی ہماری پڑھائی چل رہی ہے. نہیں, اسلام اس بات کو نہیں دیکھتا. اسلام اس چیز کو دیکھتا ہے, اگر تو اور تیرے اندر یہ صلاحیت ہے اور تیاری ہے اور اس چیز کا تقاضا تیری طبیعت کر رہی ہے اور معاشرے میں اس چیز کی ضرورت ہے کہ تیرا نکاح ہو, تو تو نکاح کر. تو اس بات کو نہ دیکھ کہ تیرے پاس مال نہیں ہے, ثروت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں اس بات کا وعدہ دیا ہے کہ میں تجھے اپنے فضل سے مالا مال کر دوں گا, بے نیاز کر دوں گا, تو یہ بہانے بنی اسرائیلی بہانے ہیں اور کوئی بہانہ نہیں ہے. یہ غربیوں نے اور سیکولر معاشرے نے ہمارے مذہبی جوانوں کے ذہنوں میں کچھ توہمات پیدا کیے ہیں, جس کی وجہ سے وہ اسلامی اصول اور اسلامی تعلیمات سے دور ہوتے جا رہے ہیں. لہذا اسلامی سوسائٹی اور ایک اسلامی معاشرے کو اگر وجود میں لانا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ جوان جو تیار ہے شادی کے رشتے میں منسلک ہونا چاہتے ہیں, دوسرے لوگوں کو جن کے پاس ثروت ہے, جو یہ کام کر سکتے ہیں, جو سوشل لیول پہ کام کرتے ہیں, وہ آ کے ان جوانوں کی شادی کرا دیں.
سامعین, پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, دعا مومن کا ہتھیار, دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے، اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی۔ دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے۔ وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے۔ دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے۔ لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے، اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے۔ دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ، اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں، اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں۔ جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔
الٰہی اعظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما نصران يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل العجل
العجب يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
Thank you.